والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المنافقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے خروشی کر لیجیے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل عزت تکریم و احترام رونق محفل، صدر اجلاس، بقیت السلف، حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب مقتضی العالی، بہت ہی زیادہ تکریم و احترام کے لائق استاذ العلماء، استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی شیر احمد صاحب مقتضی العالی، معزز و محترم علماء کرام اور واجب التکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، عزیز طلباء، لاہور کے غیور مسلمانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 1 مئی 2003 کی تاریخ میں جامعہ اصحاب الصفہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور ایک عرصہ دراز کے بعد لاہور کی سرزمین پر اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع بھی مل رہا ہے، بالخصوص ملت اسلامیہ کے نام سے معنون باضابطہ جماعت کے قیام کے بعد لاہور میں آج یہ پہلا پروگرام ہے. انشاءاللہ العزیز میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے ان تمام سوالات کا جواب بھی پیش کروں جو آپ کی پیشانیوں پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کی اہمیت پر بھی گفتگو کروں گا. جامعہ اصحاب الصفہ ایک محض دینی ادارہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحریک کا نام ہے، شہیدوں کے خون سے روشن ہونے والی اس مشعل کا نام ہے کہ جس کی روشنی آج پوری دنیا کو پیغام نور دے رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس جامعہ کی بنیادوں میں کیسے کیسے عظیم علماء کرام کا خون شامل ہے. یہاں پر جن لوگوں نے آ کر ڈیرے ڈالے، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کے بچوں کے سروں سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا، ان کی بیویاں آج بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں. تین شخصیات تو ایسی ہیں کہ جنہیں اس جرم میں شہید کیا گیا کہ ہاں ہاں انہوں نے اس علاقہ میں آ کر یہ پودا لگایا کیوں ہے. شہیدوں کے خون کی برکت سے، مجھے ذات تعالی سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ گلشن قیامت تک آباد و شاد رہے گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ مہکتا رہے گا اور ثمر آور رہے گا. کیونکہ جب تک جب کسی گلشن کو وقت پر سرابی میسر ہوتی رہے، گلشن کا مالی گلشن کی شرابی کے ساتھ ساتھ ان تمام کیڑے مکوڑوں سے بھی اس کی حفاظت کرے جو اس کے لیے تباہی اور نقصان کا باعث ہے، آندھیوں، چمکتی ہوئی بجلیوں اور بے موقع برسنے والی بارشوں سے اور طوفانوں سے بھی اپنے گلشن کی حفاظت کرنے کا ڈھنگ جانتا ہو، تو پھر اس گلشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یقین جانیے، جس تحریک کو شہیدوں کے لہو کی سرابی میسر ہو، جس کے ذمہ داروں کو گرم و سرد تکلیف و راحت، جیل اور آزادی کی زندگی میں اور حق و صداقت کی راہوں پر چلنے کا سلیقہ آتا ہو، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور طاغوتی قوت پھر ایسی تحریک کا نہ راستہ روک سکتی ہے نہ ایسے طوفان کے سامنے بند باندھ سکتی ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج سے ٹھیک ایک سال قبل کیا حالات تھے، کون کہاں کہاں تھا، کس پہ کیا کیا گزر رہی تھی اور کہنے والے کیا کیا کہہ رہے تھے، دشمن کیا کہہ رہا تھا، حکومت وقت کیا کہہ رہی تھی، اپنے کیا کہہ رہے تھے، بیگانے کیا فرما رہے تھے، سب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس بات پر تو سب ہی متفق تھے، ختم ہو گئی، بس مسئلہ نمٹ گیا، بس ایک جوش تھا، ابھار تھا، وہ اٹھا تھا اور آج بے نام و نشان ہو گیا. اب نہ پرچم ہوں گے، نہ جماعت ہوگی، نہ قیادت ہوگی، نہ کارکن ہوں گے. سب کچھ کہہ رہے تھے، ان کی نظر ظاہر پر تھی، ان کی نظر حال پر تھی، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اس وقت بھی اللہ کی ذات سے امید تھی جب میں جیل کی تنہائی میں کال کوٹھڑیوں میں موجود تھا، دور دور تک رہائی کے آثار نہیں تھے. مجھے اس وقت بھی امید تھی کہ جب ہم حق کی راہ پہ چلنے والے ہیں، جب ہماری نیت خالص ہے، جب ہم اپنے مشن پر، مشن کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ خدا ہمارا حامی و مددگار ہوگا، ہم آزاد فضاؤں میں جائیں گے، پرچم بھی لہرائیں گے، نعرے بھی لگیں گے، کانفرنسیں بھی ہوگی، جلوس بھی نکلیں گے، جلسے بھی ہوں گے، خطابت بھی ہوگی، جرات بھی ہوگی، متانت بھی ہوگی، آواز بھی ہوگی، انداز بھی ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی بہاریں ہیں اور گلشن اسی طرح مہک رہا ہے.
انشاءاللہ العزیز جب تک ہم اپنے موقف اور مشن پر قائم اور گامزن ہیں، جب تک ہم اپنے نصب العین کو اپنائے ہوئے ہیں، جب تک ہماری نیتوں میں اخلاص ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی. تھوڑا سا مجھے کچھ کہنے دیں، اگر آپ ہی کہنے لگے تو میں ایک دو باتیں ہی کہہ سکوں گا، زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا. سوال یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے نام سے کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم نے خوش دلی کے ساتھ اس نام کو، اس انداز کو اختیار کیا، یا ہمارے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے، مجبوراً ہم نے ایک راستہ منتخب کیا؟ جماعت پر پابندی لگ چکی تھی، یک طرفہ طور پر ہمیں ہی اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، تمام راستے بند کر دیے گئے تھے. یہ ساری نوازشیں اور کرم فرمائیاں ہمارے ہی ساتھ تھیں، ورنہ پابندیاں اوروں پر بھی لگی، نہ گرفتار کیے گئے نہ جیلوں میں ڈالے گئے. انہوں نے رات رات میں نام بدلے، رات رات میں نقاب بدلے، رات رات میں اوڑھنیاں اور اپنے اوپر والے لحاف بدلے، صبح کو کسی اور نام سے باہر آئے، چہرے وہی تھے. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تم سے اتحاد نہیں کریں گے، تم پر تو پابندی لگی ہوئی ہے، انہیں گلے بھی لگایا گیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم سے ملاقات نہیں کریں گے، کہ ہم نے تم پر پابندی لگائی ہے. وہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے، وہ اتحاد میں شامل بھی رہے، وہ الیکشن بھی لڑتے رہے، وہ نئی پارٹیاں رجسٹر بھی کراتے رہے. انہوں نے تو سب کچھ کیا اور ہر حربہ استعمال کیا. یہ الگ بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ ہوا.
نہیں
سمجھے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کر سکے. پارٹی بھی رجسٹر کرائی، بڑے بڑی جگہوں کا تعاون بھی حاصل کیا، اور بڑے بڑے مقدس ناموں کے نیچے آ کر کھڑے بھی ہو گئے، لیکن لیڈروں نے تو اپنا لیا، عوام ماننے کے لیے پھر بھی تیار ہے؟ ایک بھی نہیں دیتا، صفر بٹا صفر. صفر کے ساتھ 10 صفر اور لگا دیجئے، کتنے بن گئے؟ 20 صفر اور لگا دیجئے، کتنے بن گئے؟ صفر بٹا صفر. اور بعض صفریں ایسی منحوس ہوتی ہیں، ایسی منحوس صفریں ہوتی ہیں کہ ان کو جتنا بھی پڑھا دو وہ نحوست کے سوا کچھ نہیں چھوڑتی. میں پورے وسوخ سے کہتا ہوں، پورے اعتماد سے کہتا ہوں، خانہ خدا میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں، اگر یہ منحوس صفر نہ لگی ہوتی مجلس کے ساتھ تو آج اقتدار اس کے قدموں میں ہوتا. لیکن جہاں یہ نحوست جائے گی وہاں پھر یہ اپنا رنگ بھی دکھائے گی، اور اس نے اپنا رنگ دکھایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے سب کچھ کیا، نوازشیں ہوئیں اپنوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، سب کچھ ہوا، مگر صفر صفر رہی. ہم جیلوں میں تھے، تنہائیوں میں تھے، ہتکڑیوں اور پیڑیوں میں تھے، لیکن ہم نے جیلوں سے آواز لگائی، اسمبلیوں میں پہنچ گئے. جیلوں سے نکلے اسمبلیوں میں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو حقائق تسلیم کر لینے چاہیے، انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے درمیان میں بھی رہیں گے تو کچھ نہیں ہے، اور یہ جو جیلوں والے ہیں یہ جیلوں میں بھی رہیں گے, دعا کر دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا, بہت کچھ ہو جائے گا. تو عرض کر رہا تھا کامیابیاں ہوئیں, پنجاب میں کامیابیاں, سرحد میں کامیابیاں, آزاد بچے کھڑے ہو گئے, آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے, بغیر وسائل کے میدان میں آئے, اللہ نے سرخرو فرمایا کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے. کامیابی کے بعد الحمدللہ رہائی کے راستے ہموار ہوئے, عدالتوں کے ذریعے رہائی ہوئی. آج آپ کو کوئی شخص یہ تانا نہیں دے سکتا, چیلنج 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 کر کے کہتا ہوں, اگر کوئی کہے کہ سودا بازی کے ذریعے آیا ہے, کوئی کہے کہ مقدمات سے معافی مانگ کر آیا ہے, کوئی کہے کہ موقف پہ بات کر کے آیا ہے, اسے کہا لاؤ ثبوت تو تمہارے پاس نہیں ہے, خانہ خدا میں کھڑا ہو کر میرا کوئی کارکن اس سے مبالغہ کر لے, نتیجہ خود دیکھ لے گا انشاءاللہ. اگر ہم نے سودے بازیاں کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے جب ہر طرف مایوسیوں کے اندھیرے تھے, جب ہر طرف مایوسیوں کے اندھیرے تھے, جب چاروں طرف کوئی غمخوار و مونس نظر نہیں آتا تھا, جب چمن میں بہار آ چکی تھی, جب عوام کے ذریعے سے خدا کے فضل نے یہ کرما فرمائی کی کہ ہم اسمبلیوں میں چلے گئے, اب ہمیں منت سماجت کی ضرورت ہی کیا تھی, جن کو پھر بھی یقین نہ آئے تو عدالت کا فیصلہ پڑھ لے, اور جسے پھر بھی یقین نہ آئے تو حکومت پنجاب کی اپیل پڑھ لے جو اس نے میرے خلاف داخل کی ہے کہ مولانا اعظم طارق کو اب بھی نا اہل قرار دیا جائے. اگر میں سودے بازی کرتا تو اتنا تو کہتا ہے خدا کے بندو اپیل ہی اٹھا لو, میرے خلاف اپیل ہی اٹھا لو. میں نے کہا نہ نہ, اپیل کرو اور آگے جاؤ, جتنا زور لگتا ہے لگا لو تاکہ تمہیں یہ ارمان نہ رہے, تم اپیل اپنی قائم رکھو, دلیل بھی ساتھ رکھو. جس خدا نے باقی عدالتوں کے فیصلے میرے حق میں کروائے ہیں, سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا رہائی ہوئی, رہائی کے بعد سوچو بچار شروع ہوئی کہ کیا کریں. تین راستے ہمارے سامنے تھے, ایک راستہ عدالتی تھا کہ جماعت پر پابندی کے خلاف عدالت میں جائیں. سو یہ کام تو ہم نے اسی وقت شروع کر دیا جب پابندی لگ گئی تھی, ہم جیلوں میں تھے, جو لوگ باہر تھے اسی وقت ان سے کہا کہ آپ وکیل کھڑا کریں, سپریم کورٹ میں جائیں, ہائی کورٹ میں جائیں, حکومت کے اس فیصلے کے خلاف عدالتوں سے انصاف طلب کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, تحدیث بن نعمہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جب ساتھی اپنے اپنے مقام پر نہیں رہ سکتے تھے, روپوشی کی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے, اس تمام تر ناسازگار حالات کے دور میں بھی قانونی طور پر ساتھیوں نے وہ محنت کی کہ سپریم کورٹ میں 2500 صفحات پر مشتمل جواب دعوی پر مبنی ایک دستاویز مکمل کر کے پیش کی, حکومت کی طرف سے لگائے جانے والے ایک ایک الزام کو رد کرنے کے لیے کئی کئی 100 صفحات پر مبنی مواد جمع کیا گیا اور ثابت کیا گیا کہ جس مواد کو سامنے رکھ کر حکومت نے ہم پر پابندی لگائی ہے وہ تمام کے تمام الزامات سوائے جھوٹ فریب اور تجل کے کچھ نہیں ہیں. پھر ہائی کورٹ میں گئے اور یہ سلسلہ جاری ہے, 1.25 سال گزر چکا تھا. ایک راستہ یہ تھا ہمارے سامنے کہ عدالت کا انتظار کریں, فیصلے کا انتظار کریں, لیکن اس راستے میں ممکن ہے 1.5 سال اور بھی گزر جائے. تو کیا مزید سال ڈیڑھ سال تک انتظار کریں. ایک یہ راستہ تھا. ایک راستہ یہ تھا کہ سپاہ صحابہ پر تو پابندی ہے، مذہبی نام سے کوئی اور جماعت بنا لیں، پاسبان صحابہ بن جائے، خدام صحابہ بن جائے، جان ساران صحابہ بن جائے، بہت سے نام ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک راستہ مذہبی جماعت بنانے کا ہے. عام میں سے کوئی ساتھی اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی مذہبی جماعت کا اعلان کرے، وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے اور میں ایک ورکر کی حیثیت سے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو مذہبی جماعت کام کر سکتی ہے. لیکن قانونی طور پر جس مذہبی جماعت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہوگی، جس مذہبی جماعت کی ذمہ داری حضرت علامہ علی شیر حیدری متظل العالی کے کندھوں پر ہوگی، اس مذہبی جماعت کی قانونی طور پر اجازت نہیں تھی اور یہ تمام راستے ہمارے لیے بند تھے. میں نے بارہا ساتھیوں سے کہا اور آپ خلافت راستہ میں ذمہ دار ساتھیوں کے انٹرویو پڑھ چکے ہوں گے جو میری قید و بند کے دور میں تھے، کہ میں نے واشکاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، عام میری عدم موجودگی میں اگر کسی اور ساتھی کو آگے لا کر کام کرنا شروع کر دیں گے، میری تائید بھی اس کو حاصل ہوگی، میں ایک کارکن کی طرح اس کارواں کے ساتھ شامل ہونے کو فخر سمجھوں گا. لیکن یہ معاملہ طے نہ ہو سکا، ساتھی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے. پھر ایک راستہ باقی تھا اور وہ بھی اس طرح کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک اور جماعت پر پابندی لگی تھی، اس نے فوراً نام بدلا اور جماعت کو رجسٹر کرایا، الیکشن میں حصہ لیا اور وہ منظر عام پر ہے. نام ہے کام نہیں، نام ہے کام نہیں، نعرے بڑے ہیں ووٹ نہیں، امیدوار سینکڑوں ہیں کامیاب ایک بھی نہیں. لیکن اس کے لیے راستہ کھلا تھا، ہم نے بھی پھر بات کی کہ اگر اس کے لیے راستہ کھلا ہے ہمارے لیے بند کیوں ہیں؟ اگر وہ کام کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ نعرے لگا سکتے ہیں ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ اگر وہ عوام کے اندر آ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ الحمدللہ ایک ایک فورم پہ قائل کیا، ایک ایک مجلس میں بیٹھنے والے حکمرانوں ذمہ داروں کو ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر بار بار قائل کیا، ہر موقع پر لاجواب کیا. آخر انہیں کہنا پڑا کہ وہ تو سیاست میں کام کر رہے ہیں، عام مذہب میں کام کر رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے نزدیک مذہب اور سیاست جدا جدا باتوں کا نام، جدا چیزوں کا نام. لہذا ہم بھی آ رہے ہیں تو ملت اسلامیہ کے نام سے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن ساتھ کہتا ہوں ہم نے جس دن یہ جماعت قائم کی اسی دن اس فورم کو اور زیادہ مضبوط کیا، فنڈز کے ذریعے سے، تعاون کے ذریعے سے، جو ہماری قانونی کاروائی اور قانونی جد و جہد میں مصروف ہے، اور اسے ٹارگٹ دیا کہ جو کام سالوں کا ہے آپ مہینوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں کریں. کوشش کریں کہ عدالت سے سپاہ صحابہ بحال ہو، جسٹل سپاہ صحابہ بحال ہوگی، نام بھی سپاہ صحابہ کا ہوگا، کام بھی سپاہ صحابہ کا ہوگا. اور جب تک بحال نہیں ہوتی، نام ملت اسلامیہ کا ہے، کام بھی وہی رہے گا، انداز بھی وہی رہے گا، پرچم بھی وہی رہے گا، نعرہ بھی وہی رہے گا، خطیب بھی وہی رہے گا، سامنے بھی وہی رہے گا، مرکز بھی وہی رہے گا، مشن بھی وہی رہے گا، نصب العین بھی وہی رہے گا. آج دیکھیے ملت اسلامیہ کے عنوان پر آپ کو لہراتے پرچم نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ نظر آ رہے نہیں آ رہے؟ الحمدللہ. اب یہ دوستو اور خدائے بزرگ و برتر نے، خالق کائنات نے ایک اور سعادت، ایک اور سعادت جو آپ کے مقدر میں لکھی تھی وہ آپ کو نصیب فرمائی. وہ سعادت الحمدللہ میرے سمیت ایک ایک کارکن کے لیے باعث فخر ہے. باعث ہے, بولو بولو باعث ہے, اور وہ ہے شریعت بن, اور وہ ہے, بولو بولو وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, شریعت بل. آنے کو تو بہت آئے, قابل احترام آئے, مکرم آئے, محترم آئے, ذی حشم آئے. آنے کو ایسے آئے کہ ہم ان کی جوتیوں کے لگی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے, نہ علم کے میدان میں, نہ عمل کے میدان میں, نہ تقوی کے میدان میں, نہ زہد کے میدان میں, مگر ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدا ہے بخشندہ. آئے تو سب ہیں مگر شریعت بن اگر اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے جمع کروایا ہے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. جمعہ کا دن تھا, نماز جمعہ میں صرف 15 منٹ باقی تھے. وہی شریعت بن جسے حضرت قاضی عبداللطیف مدظل العالی نے تیار کیا, مولانا سمیع الحق صاحب نے محنت کی, اس وقت کے اکابرین نے اس کی ایک ایک لفظ پر مہر تصدیق سبق فرمائی, پورے ملک کے اس کے لیے تحریک اٹھی, پورے ملک میں ایک فضا بنی. مجھے یاد ہے ہم نے خود ہزاروں خطوط لکھے تھے اس وقت غلام اسحاق خان کو جو سینٹ کا چیئرمین تھا. پھر ہمارے ان حضرات کی محنت سے وہ 1990 میں سینٹ سے بل پاس ہو گیا تھا. پھر 12 سال 13 سال کے بعد وہی بل اٹھا کر ہم نے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے تاکہ قومی اسمبلی سے بھی وہ بل پاس ہو جائے اور پاکستان میں خدا کی شریعت کا نفاذ ہو جائے. لیکن مجھے افسوس ہے, مجھے افسوس ہے, میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اتنا نیک مقصد اور اتنا عظیم کام صرف اس لیے قبول نہیں, صرف اس لیے قبول نہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہیں ہوا, صرف اس لیے قبول نہیں کہ فرمایا جاتا ہے اس کا وقت نہیں تھا. میں کہتا ہوں وقت کیوں نہیں, ہمیں قوم نے شریعت کے نام پر منتخب کیا ہے. خدا کی قسم آدم تارک اگر اسمبلی میں پہنچا ہے تو خدا کے فضل و کرم کے ساتھ اس بنیاد پر پہنچا ہے کہ ہر ووٹ دینے والے نے ووٹ اسلام کے لیے, شریعت کے لیے دیا ہے. جب قوم ووٹ شریعت کے لیے دیتی ہے تو مجھ پہ لازم ہے کہ سب سے پہلا کام وہ کروں جس بنیاد پر میں منتخب ہو کر آیا ہوں. وقت کیسے نہیں, میں نے تو بعض حضرات سے کہا, میں نے کہا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ آپ اذان کے وقت بھی خاموشی اختیار فرماتے ہیں, تلاوت کے وقت بھی خاموشی اختیار فرماتے ہیں. ایک منٹ کا کام ہے صرف کہ سپیکر یہ کہے گا مولانا آدم تارک شریعت بل پیش کرو, میں نے یہ لفظ کھڑے ہو کر کہنا ہے, میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایوان میں شریعت بل ایکٹ سن 2003 کو پیش کیا جائے اور اس پر بحث کی جائے. یہ کہہ کر میں خاموش ہو جاؤں گا, اب گیند حکومت کے کورٹ میں چلی جائے گی, اب امتحان حکومت کا ہوگا کہ وہ یا مخالفت کرے گی یا حمایت کرے گی. اس لیے آپ حکومت کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں, آپ حکومت کو اس عنوان پر الجھنے دے, حکومت کا امتحان ہونے دے. میں بل پیش کرتا ہوں, اگر مخالفت کریں گے تب مریں گے اور اگر حمایت ہو گئی تو اور خدا سے لینا کیا ہے, اگر حمایت ہو گئی تو اور خدا سے لینا کیا ہے, اور اگر مخالفت کریں گے تو اس مخالفت کے خلاف عوام کا رد عمل ایل ایف او کے مسئلے سے 1000 گنا زیادہ ہوگا. ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا کہ جناب یہ شریعت بل کے خلاف ہوگی حکومت. لیکن مجھے افسوس کہ حکومتی پارٹی نے تو یہ کہہ دیا ہم آپ کے بل کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم شریعت بل کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن کرم فرماؤں نے فرمایا ہم اس بل کو پیش نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج میں خبر پڑھ کر پریشان تو ضرور ہوا ہوں، جو آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ میرے ساتھ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے حامد الحق خود آئے، مولانا سمیع الحق نے خود تاکید کر کے بھیجا کہ تم جو کام کر رہے ہو میرے بیٹوں کو بھی ساتھ لے لو۔ خبر میں نے یہ پڑھی ہے کہ ان سے کہا گیا وہ اپنا نام واپس لینے، اور انہوں نے لے لیا، لیکن کل ایجنڈے پر شریعت بل آیا ہوا تھا، اس میں ان کا نام میرے ساتھ شامل تھا۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک آدم تارک کا نام سر فہرست لکھا ہوا ہے سارے لوگ نام واپس لے لیں، شریعت بل پھر بھی ایجنڈے پہ رہے گا، ہر منگل کے دن آئے گا، ہر بیاس کے لیے تیار ہوگا، اور انشاءاللہ شریعت بل پر اگر اکیلے میرے دستخط بھی رہے اس کا وزن اتنا ہی ہوگا جتنا ہزاروں دستخطوں کا ہوتا ہے۔ لیکن میں اتنا کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک اچھا قدم، حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے، اب کچھ سنبھالا میں آئے ہیں، اور وہ بھی مجھے زیادہ امید نہیں، میں بہت احتیاط سے اپنی زبان سے جملے نکال رہا ہوں تاکہ کوئی ایک لفظ اشارتاً کنایتاً بھی ایسا زبان سے نہ نکلے جو کسی قابل احترام شخصیت کی بے حرمتی کا باعث بنے۔ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں رکھوں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ کھڑے ہو کر سوال کریں اور ہمارے ساتھی جواب بھی نہ دے سکیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھیوں کے سر نیچے ہوں۔ میں احترام کے ساتھ ساتھ سارے واقعات میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو ہر بات، اور آپ کے سامنے کوئی سوال اٹھائے تو منہ توڑ جواب دیں اور تسلی بخش جواب دیں کہ حقائق وہ نہیں جو آپ کہتے ہیں، حقائق یہ ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ اس میں للکار والی کیڑی شہر۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا حالات بگڑ رہے تھے، اب کچھ سنبھالا ہے، لیکن زیادہ امید۔ آپ کہیں گے کس طرف اشارہ ہے؟ جو انداز اختیار کر لیا گیا تھا گزشتہ دو مہینوں سے، اسمبلی جام کرنے کا جو اسلوب اپنایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں قریباً طے ہو چکا تھا کہ جب اسمبلی چل نہیں سکتی، جب قانون سازی ہو نہیں سکتی، جب کاروائی اسمبلی کی جاری نہیں رہ سکتی، لہذا اس اسمبلی کو فارغ کرو، اس اسمبلی کو فارغ کرو۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ وردی والی شخصیت کہے گی خواتین و حضرات پہلے یہ مناظر دیکھیے، اب اسمبلی کے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد جو 100-150 حضرات وہ آ جاتے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور اسمبلی کی کاروائی اسپیکر کہتا ہے بیٹھیے، کاروائی کا آغاز کیجئے، نہیں، اجلاس ملتوی۔ خواتین و حضرات دوسرا منظر دیکھیے، سپیکر پھر کہتا ہے بیٹھیے، خواتین و حضرات تیسرا منظر دیکھیے، چوتھا منظر دیکھیے، بارہواں منظر دیکھیے، تیرہواں منظر دیکھیے۔ لہذا خواتین و حضرات، عوام پاکستان، اسمبلی نہیں چل سکتی، یہ لوگ قانون سازی نہیں کر سکتے، لہذا میں آرڈر کرتا ہوں اسمبلی فارغ، سب لوگ گھروں میں جائیں، دوبارہ الیکشن کرائیں گے تاکہ وہ لوگ آئیں جو اسمبلی چلا سکیں۔ اب جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے بھائی، بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، مسلسل گزارش کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا. یہ راستہ ہو رہا تھا اور میں نے کہہ دیا سب سے, میں نے کہا جا رہی ہے. پھر پریشان ہو گئے, کئی لوگ میرے پاس آئے بچا لو اس کو. میں نے کہا میں کیا بچا سکتا ہوں. میں نے کہا یہ بات یاد رکھو, یہ جو اللہ تعالی نے شہیدوں کے خون کی برکت سے طالبان کی قربانیوں کی بدولت آج عزت عطا فرمائی ہے, اگر یہ اسمبلی ٹوٹ گئی 3 سال تو الیکشن نہیں ہوں گے, اور جب ہوں گے نتیجہ کیا نکلے گا وہ الگ بات ہے. اسمبلی ٹوٹنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے, آپ کہاں ہوں گے, کون کہاں ہوگا, دینی مدرسوں کا کیا حال ہوگا, مسجدوں میں کیا ہوگا, مجاہدین کے ساتھ کیا ہوگا, مقررین کے ساتھ کیا ہوگا, خطیب کے ساتھ کیا ہوگا, قیادت کے ساتھ کیا ہوگا, وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. کہنے لگے آپ بات صحیح کہتے ہیں, بچانا چاہیے. میں نے کہا ایک طریقہ ہے, نرمی اختیار کرو, بات چیت کرتے ہیں. تو یہ بات تھی. ہاں ایک دو باتیں میں نے کہی اور ٹی وی پر بھی آئیں, وہ میں نے اس لیے کہی. میں نے یہ کہا احتجاج کیجئے, اور آج کہتا ہوں, کہتے وردی اتارو, وردی اتارو, اور آزم تارو کہتا ہے وردی نہ اتارو. آزم تارو تو کہتا ہے بوٹ بھی اتارو. آپ کہتے ہیں وردی اتارو, میں کہ بوٹ بھی نہ ہی اتار لو. یہ بوٹ رہ گیا تو تب ہی کم خراب ہے. میں وردی شردی کا حامی نہیں, میں ایک بات کا مخالف ہوں, وہ یہ کہ علماء کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے. مجھے شرم آتی تھی دیکھنے والے, اگر کل یہ براہ راست دیکھیں اور وہ دکھائیں گے, خواتین و حضرات یہ دیکھیے پھر منظر پہ پتہ ہے قوم کیا دیکھے گی. نحید اختر ننگے سر کٹے بال, تہمینہ دوزانہ, 7, 8, 10 عورتیں آ گئیں اور وہ آ کر سپیکر کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ کہنے لگی گو مشرف گو, اور علماء کرام جبہ و دستار والی شخصیات, علم و فضل والے قابل احترام قیادت اور ذمہ دار علماء, وہ نعرے لگواتی ہیں. جیسے آپ میں سے ایک کہتا ہے للکار ہے, للکار ہے, دوسرے کہتے ہیں شیر کی للکار ہے. ناہید نعرے لگواتی, علماء جواب دے رہے تھے خدا کی قسم یہ تھا. وہ ننگے سر نعرے لگواتی تھی, یہ جواب دیتے تھے. میں نے کہا حضرات یہ آپ کی شان کے خلاف, یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. اور دیکھ لو مووی بن رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے ہر بات. کل یہی چیزیں اگر قومی طور پر دکھا دی گئیں, قومی نشریاتی رابطے پر دکھا دیے گئے کہ آپ تو ننگے سر بیبیوں کے نعروں کا جواب دے رہے تھے, تو کیا منہ دکھائیں گے. احتجاج کرنے کے ہزاروں راستے ہیں, احتجاج کا یہ راستہ آپ کی شان کے خلاف. یار مجھے یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے, مجھے یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے, میں محبت سے کہتا ہوں. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پہ خوشی ہے, جب میں نے 2-4 دن محنت کی, اپنے اکابر سے فردن فردن ان کے کمروں میں جا کے ملا, حضرت یہ شان کے خلاف ہے, خدا کی قسم یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. احتجاج کریں, آپ اپنے ڈیسکوں سے پر بیٹھیں, آپ واک آؤٹ کر لیں, آپ اسمبلی کے باہر جلوس نکالیں, آپ اسمبلی کی کاروائی کا بائیکاٹ کر دیں, یہ سب ٹھیک ہے. لیکن عوام جب یہ دیکھے گی اور یہ مناظر دیکھیں گے, لوگ شرم سے منہ چھپا لیں گے, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ نحیب کے نعروں کا جواب دیتے ہیں, آپ تہمینہ کے نعروں کا جواب دیتے ہیں, اس کی کیا ناراضیت آپ کے مقابلے میں. تب انہوں نے صاف کیا دیا, ہم وہاں نہیں جائیں گے سپیکر کے ڈیسک سامنے, ہم اپنے ڈیسکوں پر کھڑے ہوں گے. اور اب وہ اپنے ڈیسکوں پر سب کھڑے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا ہوا, پھر انہوں نے دوسرا کام, بھائی پی پی والوں کے پاس تو ہزاروں حربے ہیں, انہوں نے ڈیسک بجانا شروع کر دیا. اور ایک خاص تھاپ وہی, وہ جی اے بھٹو والی, وہ پی پی آئی والی خاص تھاپ. آپ اگر چاہیں تو میں ریکارڈ کے طور پر آپ کے سامنے اسمبلی کی وہ تمام کی تمام آوازیں کیسٹ کی شکل میں آپ کو دینے کو تیار ہوں, ویڈیو کی شکل میں. وہ خاص گو مشرف گو اس کے اوپر تھاپ لگتی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بینڈ باجے کی تھاپ ہے اور اس کے اوپر گانا بجایا جا رہا ہے، اور انہوں نے وہ شروع کر دیا. اب وہ کر رہی ہیں تو جس جو لے جو انداز جو سر انہوں نے کر گو مشرف گو گو مشرف گو، ہمارے اکابر ہمارے علماء صاحبان علم و فضل اسی تھاپ پر کہیں گو مشرف گو گو مشرف گو. میں کہتا ہوں یہ کوئی اچھی بات ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اچھی. اور اسی وجہ سے سنو، اسی وجہ سے ایم این اے ڈاکٹر عامر لیاقت، ڈاکٹر عامر لیاقت جو جیو ٹی وی پر عالم آل لینڈ کا میزبان ہوتا ہے، اس نے کھڑے ہو کر کہا علماء کرام آپ قرآن کی 13 آیتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو تھاپ ہے یہ فلاں سر ہے، پی پی کے فلاں نعرے کی سر ہے، یہ اس سر میں بجائی جا رہی ہے اور آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں، خدا کے لیے آپ علماء ہیں، آپ کی شان کے خلاف ہیں. اگر میں ایک ایک کے جا کر پاؤں پکڑوں، ایک ایک کے کان میں کہوں، ایک ایک سے کہوں کہ یہ انداز بھی ہمارے شان کے خلاف ہے تو یہ جرم ہے؟ یہ جرم ہے؟ کہتے تو وردی کا حامی ہے، اور میں تو کہہ رہا بوٹ بھی اتار لو. مانتے ہوئے اگر کوئی بات کہتا ہوں، اگر میں نہ سمجھی سے کہہ رہا ہوں مجھے سمجھا دیا جائے، مجال ہے اگلی بات کہہ جاؤں، دونوں ہاتھ جوڑ کر پاؤں پہ ان کے ہاتھ سر رکھ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں. لیکن اگر بات میں وزن ہو تو سچی بات تو دیوار پر بھی لکھی ہو تو مان لینی چاہیے، سچی بات تو دیوار پر بھی لکھی ہو تو مان لینی چاہیے. فرمایا جا رہا ہے ادب کے ساتھ، میں نے کسی کی نہ پگڑی اچھالی ہے اور نہ ہمارا یہ وتیرہ ہے، یہ باتیں ضرور کرنا ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو جناب جواب ہی نہیں آتا، ہمیں تو جواب ہی نہیں آتا. آپ نے ووٹ دے دیا جمالی کو، آپ نے جمالی کو ووٹ دے دیا، بہت بڑا کوئی مصیبت آ گئی ہے. کیا ہوا؟ اب منطق سنیے، جمالی کا تعلق کاف لیگ سے، کاف لیگ کا تعلق پرویز مشرف سے، پرویز مشرف کا تعلق امریکہ سے، لہذا ووٹ چلا گیا. منطق دیکھیے، انسان بھی حیوان ہے، گدا بھی حیوان ہے، تو لہذا حیوان ہونے میں ہم مشترک ہیں، یہ حیوان ناطق ہے، وہ حیوان محض ہے، لہذا فلان پہلے صغرا پھر کبرا پھر نتیجہ نکال لیا. اچھا جی ٹھیک ہے، مان گئے جی، مان گئے مان گئے، میرا ووٹ چلا گیا امریکہ کو، ٹھیک ہے جی. میں نے تو دیا ایک ووٹ، بلوچستان میں کتنے گئے وہ چھوڑ دیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ 210 ووٹ سینٹ کے کن کو دیے؟ مشہد حسین کو، وسیم سجاد کو، طاہرہ لطیف کو، جو تینوں کے تینوں پی پی کے تھے، جو تینوں کے تینوں مسلم لیگ کے تھے. آپ نے 210 ووٹ دیے مسلم لیگ کو، وہ کاف لیگ کو، کاف لیگ ہے مشرف کی لونڈی، مشرف ہے امریکہ کا ایجنٹ، تو آپ کے 210 ووٹ کس کو گئے؟ تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ اچھا چلو چھوڑو یار بات، آپ نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھا تھا کہ ایک مفاہمت ہو گئی تھی، اور مجھے پتا کیوں مفاہمت نہیں ہو سکی، کہ جناب والا بیان کہ چودھری شجاعت وزیر اعظم بن جائے، وہ وزیر مسلم لیگ کا ہو وزیر اعظم، مجلس کا ہو ڈپٹی وزیر اعظم، اور مجلس ہی کا ہوگا سپیکر، مجلس ہی کا ہوگا سپیکر، ہم مل کر چلیں گے. جھگڑا پڑ گیا تھا صرف بلوچستان کی وزارت علیہ پر، وہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ مل کر نہیں چلے. اگر وہ وزارت علیہ مل جاتی پھر وزیر اعظم مسلم لیگ کاف کا تھا، ڈپٹی وزیر اعظم مجلس کا تھا، سپیکر ان کا تھا، پھر نہ کاف لیگ مشرف کی لانڈی ہوتی، نہ مشرف امریکہ کا ایجنٹ ہوتا، پھر حرام حلال ہو گیا ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ ڈپٹی وزیر اعظم بن جائیں، آپ سپیکر اسمبلی بن جائیں، آپ آدھی وزارتیں لے لیں، تو پھر حرام حلال ہو گیا، ناجائز جائز ہو گیا. آپ 210 ووٹ دے دیں، ناجائز جائز ہے، حرام حلال ہے. آدم طارق نے ایک ووٹ دے دیا تو کفر کر گیا، کفر
کفر کر دیا.
یہ پھر میں نے کہا ایک جگہ پر, میں نے کہا قائد محترم میری بڑی گلو خلاصی ہو گئی ہے. کہنے فرمانے لگے کیا ایک ہی جگہ ہے اور کچھے رہتے ہیں, اوپر میرا فلیٹ ہے نیچے حضرت کا فلیٹ ہے قائد محترم کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اسمبلی میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں, میں ان کے پاس چلے بھی جاتا ہوں. میں نے کہا میرے لیے بڑی آسانی ہوگی. فرمانے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے دے دیے 210 ووٹ سینٹ میں اور 20-25 ووٹ ادھر, اب مجھے کوئی سوال نہیں کرتا. فرمانے لگے لوگ تو خام خواہ باتیں کرتے ہیں, یہ سیاسی معاملہ آتا ہے, اس میں کفر اسلام کی بات کہاں سے آئی؟ میں نے کہا میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کفر اسلام کا کوئی مسئلہ, لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ اگر کوئی تنگ کرے تو پھر مسالہ تیار رہنا چاہیے, ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ. سیاست کرنی ہے ہم جانتے ہیں, احترام رکھیں گے, بات ساری اپنے کارکنوں کو بتائیں گے, بات ساری بتائیں گے تاکہ کل کوئی اس بہانے سے کسی کارکن کو بدزن نہ کر سکے کہ جناب والا آپ بھی تو ایک وقت ڈپٹی وزیر اعظم بن رہے تھے, آپ بھی تو سپیکر بن رہے تھے, آپ بھی تو آدھی وزارتیں لے رہے تھے, اگر آپ یہ سب کچھ کر لیتے صرف نہیں کیا بلوچستان کی وجہ سے تو پھر وہ لونڈی نہ ہوتی, پھر وہ امریکہ کے ایجنٹ نہ ہوتے. کیا باتیں یار, اکابر کو تو خوشی ہے الحمدللہ, تکلیف ہے ان لوگوں کو جو ہمیں جیلوں سے باہر دیکھ نہیں سکتے. کہتے یہ جیل تو باہر کیوں آ گئے, یہ اتنے بڑے جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ تکلیف تو اس بات کی ہے کہ ہم باہر کیوں آ گئے. بس یہ کہتے ہیں یہ جیلوں میں رہے, ہم دیکھا تشدد پسند, دیکھا اچھا چھوڑ دو ان کو, ان کے ساتھ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تکلیف تو یہ ہے کہ پرچم لہرا کیوں رہے ہیں, تکلیف تو یہ ہے کہ آزاد حیثیت میں بھی جیت کیوں گیا ہے, تکلیف تو یہ ہے کہ اسمبلی کی پہلی سیٹوں پر جہاں اور لوگ پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے پہلی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو آدم تارک بھی پہلی سیٹ پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تکلیف تو صرف یہ ہے, تکلیف اور زیادہ نہیں ہے. بھئی اگر ہم اللہ کے فضل سے حکمت عملی سے باہر بھی ہیں, جماعت بھی ہے, پرچم بھی لہرا رہے ہیں, مشن کی بات بھی ہو رہی ہے, شریعت بل بھی بات ہو رہی ہے, نظریہ بھی فروغ پا رہا ہے, صحابہ کے ناموس کی بات بھی ہو رہی ہے, اسیروں کی رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے, اور 5 مہینے گزر گئے ہیں, بتاؤ کوئی ایک آدمی محرم میں بھی نظر بند ہوا ہے؟ یہ پورا محرم پہلی مرتبہ نہیں گزرا, کوئی محرم میں نظر بندی ہوئی ہے؟ نظر بندی نہیں ہوئی, سکون سے گھروں میں سو رہے ہیں. ہمارا سکون اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا تو بھائی تمہاری مرضی ہے, کوئی سانو بھی سکون نال چھان لین دیو, ہمارا بھی حق ہے. بہت سفر کیا ہے ہم نے, اور مسافر میلوں کا سفر کر کے, مسافر کئی پر پیچ راہوں سے گزر کر, مسافر کئی ڈھلوانوں سے اور اونچائیوں سے ہو کر, مسافر خاردار راستوں سے نکل کر اگر سستانے کے لیے بیٹھ ہی گیا ہے تو سستا لینے دو, اوپا اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو برا تو نہ کہو. اگر 7 سال جیلوں سے کاٹ کر, 8-8 سال کاٹ کر, کال کوٹھڑیوں سے نکل کر اور تختہ دار سے بچ کر, یا کچھ لوگوں کو تختہ دار کی نظر کر کے اور اتنی قربانیاں دے کر اگر سکون کے چند لمحے ملے ہیں تو گوارا کیوں نہیں ہے؟ تمہارے ہی ہیں بگانوں تو نہیں ہیں, تمہارے ہی ہیں بگانے تو نہیں ہیں. باپ اولاد کو اچھی حالت میں دیکھے تو باپ خوش ہوتا ہے, باپ کو پریشانی نہیں ہوتی. اولاد پرسکون حالت میں ہو تو باپ کی خوشی ہے. ہمارے باپ کے درجے پر ہو, میں آپ کا فرما بردار بیٹا بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن شفقت باپ والی دو, پھر فرما برداری بھی دیکھو, پھر فرما برداری بھی دیکھو. تو دوستو یہ باتیں میں نے عرض کرنا ضروری تھی تاکہ آپ اب ان ساری باتوں میں اشارتاً کنایتاً اگر کسی مقدس شخصیت کی قابل احترام عالم دین کی توہین ہوئی ہو, میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ وہ غیر ارادی طور پر ہوئی ہوگی, میں بالکل کبھی بھی اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں, لیکن حقائق بتانا تو میری ذمہ داری ہے نا, اس لیے کہ آپ کا ہم سے تعلق ہے. میں آ رہا تھا, ساتھی پسیاں دے رہے تھے اور ایک ہی سوال تھا, ایک ہی سوال تھا، تو میں نے کہا پرچی نہ دو، سوال آپ کی پیشانیوں پر لکھے ہوئے ہیں، جواب میری زبان پر موجود ہے، جواب میری زبان پر موجود ہے، اس لیے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے بھی کوئی فکر نہ کرو، انشاءاللہ ایک اکیلا بھی کافی ہوتا ہے، ایک اکیلا بھی کافی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا درس قرآن کے پروگرام ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے، یہ یہاں بیٹھے ہوئے عرب والا کے کہاں ہوئے؟ کمیٹی گراؤنڈ میں، ہاں جی، وہاں کہاں ہوئے؟ ناروال میں، چوک میں، تین بازاروں کا چوک، بازار بند، آدم تارک کھڑے ہو کر تفریح کر رہا ہے، صحابہ کی مدہ خانی ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، کہاں؟ ہائی اسکول میں، باون نگر میں پروگرام ہو رہے ہیں، روڈ کے اوپر ملتان میں، کہتے ہیں آدم تارک مل گیا ہے۔ اگر آدم تارک مل کر پھر چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر صحابہ کی عظمتوں کے گن گاتا ہے اور دشمنانے صحابہ کے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے، ان کے کفر تجل اور فریب کو آشکارا کرتا ہے، اپنے مشن کو کھل کر بیان کرتا ہے، تو حکمت عملی پہ داد دو، اعتراض کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حکمت عملی پہ داد دو نا، کہ پورے پنجاب کے ایک ایک ضلع میں گیا، جلسے ہوئے، پروگرام ہوئے، ایک ایک تقریر میں قرآن کی 50-50 ایتیں پڑھ کر سنائیں، کہ صحابہ کا مقام قرآن بیان کرتا ہے، یہ ہے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ ہے صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یہ ہے صحابہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، یہ ہے صحابہ۔ پھر اس کی تفسیر ہے، پھر اس کی تشریح ہے کہ قرآن کہتا ہے ان کے سینوں پر، ان کے دلوں کی تختی پر ایمان لکھ دیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے تقویٰ ان سے لازم ہو گیا ہے، قرآن کہتا ہے ایمان کو مسجن کر کے ان کے سینوں میں اتار دیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ صحابیت و رفاقت و معیت نبوت کے یہی حقدار تھے، یہی حال تھے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور جو کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، جو کہتے ہیں ان کے دلوں میں فسق ہے، عصیان ہے، نافرمانی ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہی خداوندی کا انکار ہے، انکار خدا کفر ہے۔ صحابہ کی تعریف قرآن کرتا ہے، اور ایک مہینہ تک پنجاب کے ہر ہر ضلع میں جا کر صحابہ کی مدح کی، صحابہ کی عظمتوں کو قرآن سے بیان کیا، ایک ایک ضلع میں جا کر آواز لگائی، ایک بھی مقدمہ نہیں بنا، ایک جگہ بھی رکاوٹ نہیں ہوئی، ایک بھی ساتھی گرفتار نہیں ہوا۔ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ کیسے؟ بڑا ہی برا ہویا، بڑا ہی برا ہویا۔ بھائی کی ہویا؟ کہندے حکومت نال جو مل گیا، حکومت نال جو، بھائی کی کرونے ہو، لڑاؤ سانو لڑاؤ، اسی لڑن لئی بھی تیار ہاں پر کسے گل تے، کہتے لڑو ساڈے وانگو۔ میں نے کہا ہاں لڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایل ایف او پر نہیں، شریعت پر۔ آج بھی کہتا ہوں کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ میں نے کیوں پیش کیا، کسی اور نے پیش کیوں نہیں کیا، اگر اتنی سی بات ہے کوئی اور پیش کر دے میں اپنا نام واپس لے لوں گا۔ شریعت بل کوئی اور پیش کر دے، جب وہ پیش کر دیں گے میں اپنا نام واپس لے لیتا ہوں، مجھے نام سے کوئی غرض نہیں، مجھے کام سے غرض، میں نام واپس لے لیتا ہوں۔ یار اس میں کون سی بات ہے؟ ناماوری اور شہرت یہ تو خدا کی دین ہے، وہ بغیر ایسی چیزوں کے بھی دے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, میں اس وقت کہا سب ساتھیوں سے, میں نے کہا یہ بات بتاؤ بھائی, یہ ایل ایف او کے مسئلے پر اگر اسمبلی ٹوٹ گئی, سیاسی بات, اگر اسمبلی ٹوٹ گئی ہم عوام کے سامنے کیا جا کر کہیں گے, ہم ہیں شہید ایل ایف او, ہم ہیں شہید ایل ایف او, ہمیں ووٹ دو. لوگ کہیں گے ہمیں کیا پتا ایل ایف او کیا چکر ہے بھائی. پھر ہم بتائیں گے بھائی ایل ایف او کا معنی ہے پرویز مشرف سے اختیار لے کر جمالی کو دینا. پرویز مشرف سے اختیار لے کر کس کو دینا؟ تو لوگ کہیں گے یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, آپ پرویز مشرف کے بھی خلاف ہیں, آپ جمالی کے بھی خلاف ہیں, اگر تو اختیار آپ کو ملتے ہیں تو پھر تو جھگڑا کرو, اگر اس سے لے کر اس کو دینے ہیں, وہ بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے, آپ کو کیا پڑی ہے بھائی؟ ایل ایف او کے مسئلے پر اگر سرے دست اختیار ملیں گے تو مجلس والوں کو نہیں ملیں گے, وزیر اعظم کو ملیں گے, کاف لیگ کو ملیں گے. لڑائی ان کے گھر کی ہے, لڑ ہم رہے ہیں. اور آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, اگر کل پاکستان میں تحریک چلے کہ ایل ایف او پر تحریک چلائیں, سچ بتاؤ کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے جو کہیں گے ہم ایل ایف او کے لیے جان دیں گے, جو ایل ایف او کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں ہاتھ کھڑا کریں؟ ایل ایف او کے لیے کوئی جان نہیں دے گا. اچھا اب میں کہتا ہوں, ہم نے پیش کیا شریعت بل, کل اس عنوان پر اسمبلی ٹوٹ جائے تب, نہ ٹوٹے تب, ہمیں اسمبلی کا گھراؤ کرنا پڑے تب, ہمیں جلوس نکالنے پڑے تب, گولیاں بھی چل رہی ہوں, وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں شریعت کے لیے جانے دیں گے؟ اتنی سی آسان بات ہے, اتنی سی آسان بات ہے کہ ایشو وہ اختیار کریں جس سے رب بھی راضی ہو, جس سے رب بھی راضی ہو, جس سے قوم کو بھی اتفاق ہو, اور جو پائیدار بھی ہو. پھر ٹوٹ جائے اسمبلی, ہم آ کر کہتے ہیں ہماری قوم, وہ کہیں گے خواتین و حضرات یہ منظر دیکھو, اب وہ منظر دکھائیں گے, ہم کہیں گے شریعت بل منظور کرو, وہ کہیں گے خواتین و حضرات یہ شریعت کا نعرہ لگاتے تھے ہم نے اسمبلی توڑ دی, لوگ کہیں گے تم نے شریعت کی وجہ سے اسمبلی توڑی ہے, تم توڑو ہم جوڑ کر دکھاتے ہیں. تو میں یہ بات کہتا ہوں, اب اعظم طارق نے کسی کے اشارے پر شریعت بل پیش کیا ہے. اچھا کوئی اگر حکومت کا کوئی وزیر کھڑے ہو کر اذان دے دے تو اعظم طارق اس لیے نماز نہیں پڑھے گا چونکہ اذان وزیر نے دی ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ چلو مان لیا حکومت کے اشارے پر شریعت بل پیش کیا ہے, شریعت بل نہیں پیش کیا ہے, کوئی اور برا کام تو نہیں کیا؟ اعظم طارق نے حکومت کے اشارے پہ نماز فجر ادا کی ہے, کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ کیا اعتراض ہے؟ حکومت کے اشارے پہ کیا ہے لہذا ہم ساتھ نہیں دیں گے, یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ہمیں تو فخر ہے اور میرے لیے سعادت ہے, جمعہ کا دن تھا, پہلے ہم نے نفل پڑھے, اس کے بعد بل پیش کیا, جمع کرایا, پھر جمعہ کی نماز پڑھی, نوافل شکرانہ ادا کیے, اور آج بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خلاق عالم یہ جو حقیر سی کوشش ہے تو اپنے فضل سے اسے شرف قبولیت سے نواز دے, پاکستان کو شریعت کا گہوارہ بنا دے. اور میں کہتا ہوں شریعت بل میں ساری باتیں موجود ہیں, ساری. آپ کہیں گے اختیارات ایل ایف او والے وہ بھی شریعت بل میں ہے, خدا کی قسم ہے, خدا کی قسم, خدا کی قسم ہے. کیسے؟ وہاں لکھا ہے اگر صدر, اگر وزیر اعظم, اگر چیف جسٹس کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے, اس فیصلے کو اٹھا کر گندی نالی میں پھینک دیا جائے گا, شریعت کے فیصلے کو بالا دستی حاصل ہوگا. اور وہاں لکھا ہے پوری اسمبلی مل کر, سارا سینٹ مل کر کسی ایسے قانون پر اتفاق کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اسمبلی والوں کو کہا جائے گا جاؤ جہنم میں جاؤ، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، بات شریعت کی مانی جائے گی. تو یہاں کہتے ہیں فلاں کے اختیار فلاں کو دے دو، پرویز کے مشرف کے اختیار جمالی کو دے دو. میں کہتا ہوں نہیں، یہ کہو سب کے اختیار شریعت کو دے دو، سارے اختیار شریعت کو دے دو، ہر اختیار شریعت کے تابع ہو جاؤ. اور یاد رکھو جب سارا اختیار شریعت کو مل جائے گا، نہ کوئی آمر رہے گا نہ آمر کا کوئی حمایتی رہے گا، سارا اختیار. ایسا اختیار آپ تو کہتے ہیں جی جب تک انہوں نے وردی پہنی ہے ہم بات نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں نواز شریف نے کون سی وردی پہنی تھی؟ وہ کوئی تھوڑا آمر بن گیا تھا. بے نظیر نے کیڑی وردی پائی تھی؟ آمر تو ہر ایک بن جاتا ہے، لیکن ان سانپوں کے ڈنگ نکالنے کے لیے یہ طریقہ نہیں کہ اس سانپ کا زہر نکال کر اس سانپ کے منہ میں ڈال دو. طریقہ یہ ہے کہ سانپ کا سر کچلو، لاٹھی کو مضبوط کرو. لاٹھی کو خدا کی قسم ظالموں آمروں جابروں حاکموں کے سر کچلنے کے لیے شریعت کے ڈنڈے سے زیادہ مؤثر
کوئی نہیں ہے.
شریعت کے ڈنڈے سے زیادہ مؤثر
کوئی
نہیں ہے. قومی اسمبلی پر ہم نے بڑے بڑے بینر 17 میٹر کا بینر لگایا ہوا شریعت بل کا. وہ جب جاتے ہیں شریعت بل، پاکستان کا روشن مستقبل شریعت بل. کل مجھے ایک بہت ذمہ دار وزیر نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے ہیں اسمبلی کے اوپر بینر لگا دیا ہے. ہمیں فلاں امریکہ والے یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں فلاں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کہو جرت ہے تو آ کے اتار لیں، پھر ان سے کہو جرت ہے تو آ کر اتار لیں. کہتے ہیں یار انہوں نے کیا اتارنا ہے، ہمارے اوپر دباؤ بہت ہے. میں کہا بھی دباؤ بہت ہے، ان کو کہو بھی اس بینر کا ہمارے اوپر بھی بہت دباؤ ہے. یہ تو بھائی لگنا ہی لگنا ہے، یہ تو ایک شہر میں نہیں ایک اسمبلی میں نہیں، انشاءاللہ گلی گلی سے یہی نعرہ لگے گا، شہر شہر سے یہی آواز اٹھے گی کہ شریعت بل منظور کرو، شریعت بل آ شریعت بل پاس کرو یا پھر کرسی چھوڑ دو. شریعت بل منظور کرو، شریعت کو بالا دستی، شریعت کی بالا دستی کو تسلیم کرو، پاکستان کے حصول کے مقاصد کی تکمیل کرو، حصول پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی قدر کرو، پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا وعدہ پورا کرو، شریعت بن منظور کرو ورنہ کرسی. تو یہ نعرہ گلی گلی لگے گا ورنہ کرسی چھوڑ دو. یہ ورنہ کرسی چھوڑ دو والا نعرہ کس کے خلاف ہے؟ مجلس کے خلاف ہے. وہ تو خود بخود کدھر جا رہا ہے، رخ سمجھو تو صحیح. تو بہرحال اب میں آتا ہوں اصل تقریر کی طرف. یار ایک بات اور بھی سن لو، کچھ ساتھی پرچیاں وچیاں دے رہے ہیں میرے اخباری بیانات کے تناظر میں. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بعض بیان ایسے شہروں سے جن شہروں میں میں آج تک گیا ہی نہیں میرے نام سے آ جاتے ہیں جو میں نے نہ کبھی کہا ہوتا ہے نہ سوچا ہوتا ہے. اس لیے اعتماد رکھیں، بیان کسی کی طرف سے غلط آ سکتا ہے، آتے رہتے ہیں الزام. یہاں تو اتنے بڑے بڑے بیان چھپ گئے تھے اور ایسے مقدس جگہ کے حوالے سے چھپ گئے تھے، کندیاں شریف کے حوالے سے، خدا کی قسم 100% جھوٹ تھے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس لیے ان چکروں میں مت پڑیں. ہاں ایک کہتے ہیں آپ نے کہا تھا قوم کے بچے مروا دیے، یہ بات تو میں نے قومی اسمبلی میں بھی کہی ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں، لیکن کیا کہا میں نے کہ مسلمانوں، عالم اسلام آج مرد بیمار کی شکل میں ہے کہ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، جس طرح ایک بیمار چارپائی پر مفلوج ہو، فالج زدہ ہو اور چارپائی پر لیٹا آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، زبان بول رہی ہے، ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، پاؤں جو ہے ان میں جان نہیں ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، چور آتا ہے، ڈاکو آتا ہے، اس کے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر لے جا رہا ہے، یہ ہائے وائے کر سکتا ہے، یہ رو سکتا ہے، چیخ چلا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. آج عالم اسلام کی حیثیت یہی ہے، اس کا پٹرول ہے، اس کا سونا ہے، اس کے پاس سونے چاندی کے پہاڑ ہیں، اس کے پاس ہیرے جواہرات کی کانے ہیں اور اس کے دریاؤں سمندروں میں خدا نے موتیوں کی دولت رکھی ہوئی ہے، مگر یہ مرد بیمار ہے جو کفر کے بھیڑیے اور بڑے بڑے بےمان آگے بڑھ بڑھ کر کبھی تیرے پٹرول پہ قبضہ، کبھی تیرے ہیروں پہ قبضہ، کبھی تیری ٹانوں پہ قبضہ، اور تم ہائے ہائے کر سکتے ہو مگر چور ڈاکو کا راستہ روک نہیں سکتے. لہذا اپنے اندر قوت پیدا کریں. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ کی تفسیر کو پڑھیں اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. طلباء علماء سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرو، ورنہ یاد رکھو افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیا کہ اب جذبہ بھی تھا، ایمان بھی تھا، بلبلا بھی تھا، جوش بھی تھا، نعرے بھی تھے، مگر جب اوپر سے جہاز بم گراتے تھے تو ہمارے پاس کچھ بھی، ہمارے پاس کچھ بھی. میں نے کہا سب سے زیادہ تقریریں میں نے کی تھی، ہم بم باندھ کر ایئرپورٹوں میں گھس جائیں گے، ہم ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن ہم نے جوش تو دلایا، جذبہ تو پیدا کیا، جہاد کے لیے کام کو تو اٹھایا، لیکن قرآن نے جو کہا تھا کہ تیاری بھی ہونی چاہیے، تلوار کے دور میں تلوار سے تیاری، گھوڑے کے دور میں گھوڑے سے تیاری، ایٹم بم کا دور ہے تو ایٹم بم سے تیاری ہونی چاہیے اور تیاری بھی ہونی چاہیے. ہم نے دیکھ لیا کس طرح جذبے بھی تھے، بلبلے بھی تھے، ایک ایک شہید ہو رہا تھا، آخر میدان چھوڑ کر پہاڑوں میں جانے کی حکمت اپنی اپنائی گئی کہ راستہ کوئی نہیں تھا. اس لیے سبق سیکھنا چاہیے، عالم اسلام اپنی کمزوریوں پر قابو پائے اور اپنی حفاظت کا بندوبست کرے. اب بتلاؤ یہ بات غلط ہے؟ لے جاؤ فتویٰ لکھ کر کسی عالم دین کے پاس، یہ غلط ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ جو فالج زدہ انسان ہے اسے اپنا علاج کرانا چاہیے، اسے چوروں ڈاکوؤں کے بڑھ بڑھ کر آنے سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے، عالم اسلام کو مل کر اپنی حفاظت کرنی چاہیے، دفاعی ساز و سامان تیار کرنا چاہیے اور جدید سے جدید علوم، خاص طور پر جو دفاع سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ حاوی ہونا چاہیے. ورنہ ہم نعرے لگائیں گے لیکن دشمن کے ہتھیاروں کے مقابلے میں ہم نعرے تو لگائیں گے اور برستے ہوئے بمبوں کا نشانہ تو بن جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس افسوس اس کے سوا کوئی بات بھی ہوگی، ہم سکوت کابل پر روئیں گے، سکوت بغداد پر روئیں گے، لیکن ہمارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو عالم اسلام کو ایک ہونا چاہیے. اگر میں یہ بات کہتا ہوں یہ غلط ہے؟ کہتے جی مولانا اعظم طارق نے کہا طالبان نے مروا دیا ہمیں. کس نے کہا یہ بات؟ یہ بات میں اسمبلی میں کر رہا تھا، اسمبلی کی میری تقریر ہے اور جو اسمبلی کی تقریر ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ بات وہاں نہیں کرنی چاہیے یا وہاں بھی میں کہتا ہوں؟ جناب وزیر اعظم صاحب ہنے ہنے حکم جاری کرو، جلدی سے بڑے بڑے جو ہیں وہ جہازوں کو بھرو اور ہمیں عراق پہنچاؤ، ہم نے بغداد جانا ہے، بس جلدی جلدی ہمیں بغداد پہنچا دو. کہاں جائیں گے بغداد؟ خالی ہاتھ بغداد جائیں گے، جا کر جب شام ہو جائے گی بھوک لگے گی، ایک ایک گھر میں جا کے کہیں روٹی دے دو. حقائق نہیں ہے؟ آسانوی دنیا میں رہتے ہو؟ حقائق کو تسلیم کرو. حکمت عملی بھی کسی چیز کا نام ہے. جنگ خندق کیا ہے؟ خندق کیوں کھودی گئی؟ کیا خندق کا کھودنا توکل کے خلاف تھا؟ کیوں خندق کھودی گئی؟ کہ دشمن کے راستہ روک دو. کیوں خندق کھودی گئی؟ کہ دشمن آگے سے جلغار نہ کر سکے. پھر اور سنو سنو اگر ہوش ہے تو تفسیر معارف القرآن پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ حضرت سعد ابن معاذ کو بلایا, بلا کر آپ نے فرمایا قبیلہ غطفان کے بہت بڑی تعداد اس لشکر میں ہے, جاؤ قبیلہ غطفان کے سردار کس کے پاس؟ حویانہ ابن حسن کے پاس, ابو الحارث عمر کے پاس, ان کو جاؤ. توجہ ہے؟ ہے توجہ؟ بات سننا, بات کہنا آسان ہے, یہ باتیں ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. یہ کہنے کے لیے بھی کچھ جوش چاہیے, کچھ ہوش چاہیے, کچھ جرت چاہیے. یہ باتیں کہنے کے لیے بھی ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا جناب والا پڑھو اس تاریخ کے حصے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سرداروں کے پاس جاؤ, ان سے جا کر کہو, میرا پیغام دو کہ تم لوگ ابو سفیان کا ساتھ چھوڑ دو, واپس چلے جاؤ. اگر تم ہماری بات مان لو گے, مدینہ کی کھجوریں کی جتنی آمدن ہوگی ہم ساری کھجوروں کا تیسرا حصہ تمہیں دیں گے, ساری کھجوروں کا تیسرا حصہ تمہیں. ہاں ہاں, کون فرما رہے ہیں؟ کس کو دینا ہے؟ کافروں کو. کس کو دینا ہے؟ ابو سفیان کا ساتھ چھوڑ دو, میں محمد اللہ کا نبی, اللہ کا رسول اور پیغمبر تم سے وعدہ کرتا ہوں, دشمن کا ساتھ چھوڑ دو, اس کی طاقت نہ بنو. مدینہ کی کل کھجوروں کی آمدنی سے جو کہ کم از کم ہزاروں من ہوگی, تین حصے کروں گا, تیسرا حصہ تمہیں پہنچا دوں گا اس عوض میں کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو. میں نے کہا جناب والا یہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہے. ہاں پھر ان جو جانساروں نے جواب دیا وہ بھی جواب ہے, اس سے بھی بڑے عقیدے بنتے ہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی حکم ہے یا مشورہ ہے؟ ہائے ہائے, حکم ہے یا حکم ہے تو جاتے ہیں, اگر رائے ہے تجویز ہے تو مشورہ ہے. آقا ان غطفانیوں کو تو ہم نے جاہلیت کے دور میں کبھی گٹھلی نہیں دی, اب ہم اپنی کھجوریں دے دیں, خون پسینے کی کمائی دے دیں, آقا رائے ہماری یہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا تمہیں شرح صدر جی, فرمایا جاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, کوئی بات نہیں. لیکن حکمت عملی راستہ تو دیا نا. تو میں نے عرض کیا کہ جناب والا اس وقت اگر ہم اتنے مجبور ہو چکے ہیں, عالم اسلام اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ آج عالم اسلام اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, تو پھر اس اسمبلی سے حکومت کو چاہیے کہ کچھ وفود تیار کرے کہ جو بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں امریکہ کے حملے کے خلاف ہیں, فرانس ہے, چین ہے, رشیا ہے, جرمنی ہے, ہمارے وفود وہاں جانے چاہیے اور ہمیں ان سے مل کر انہیں آمادہ کرنا چاہیے کہ تم بھی آدمی طاقت ہو, تم بھی جدید قوتیں ہو, امریکہ کی بدماشی اس کی تھانے داری کے خلاف تمہیں چاہیے کہ تم ہمارا ساتھ دو, عالم اسلام کا ساتھ دو, عالم اسلام کے وسائل تم لے لو, ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں, ان کو ساتھ ملا کر پیارے امریکہ کا خاتمہ کرو, بعد میں ان سے بھی نمٹ لیں گے, بعد میں ان سے بھی. اور یہ بات بھی جو کر رہا ہوں, یہ بات بھی جو کر رہا ہوں یار, وہ اصلی تقریر رہ جانی دے, اصلی تقریر رہ جانی دے. ہمارے سامنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری پڑی ہے. حضور مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں اس وقت کی سیاسی قوت یہودی تھے, آپ نے آتے ہی یہودیوں سے معاہدہ کیا, یہودیوں سے آپ نے بقائے باہمی پر مشتمل معاہدہ کیا کہ ہم تمہارے دشمن کے خلاف تمہارے ساتھ, تم ہمارے دشمن کے خلاف ہمارے ساتھ, آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں بڑی باتیں بتاؤں گا, اس سے بھی بڑے مسئلے نکالے جا رہے ہیں لیکن غلط انداز میں, سگرے کبرے ملاتے ہیں لیکن غلط, پھر نتیجہ بھی نکلے گا غلط. یہودیوں سے معاہدہ ہوا, پھر جب جنگ خندق ہوئی یہودیوں نے غداری کی, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں فوری طور پر مشرکوں سے معاہدہ کر لیا. جب مشرکوں سے معاہدہ ہو گیا, مشرکوں کی طرف سے راستہ بند ہو گیا, وہ دروازہ بند کر لیا مشرکوں والا, تو آپ یہودیوں کی طرف چلے گئے. ہاں بھائی اب بتاؤ, تم نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اس کی سزا کا دن آ چکا ہے. پہلے مدینے میں امن کے لیے یہودیوں سے معاہدہ کیا, جب انہوں نے غداری کی مشرکی نے مکہ سے معاہدہ کیا, ان کو مارا, اور جب یہ مر گئے تو اگلے سال مکہ فتح ہو گیا. اگلے سال مکہ, لیکن کچھ کرم فرما فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہی تو ہماری سیاست ہے, یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا, مشرکوں سے معاہدہ کیا, ہم نے بھی تو معاہدہ کیا ہے, تم ہمارے خلاف کیوں ہو گئے ہو؟ ہاں ہاں یہی کہا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں یہودیوں سے معاہدہ کرتے ہوئے یہ تو نہیں فرمایا تھا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے, آج کے بعد تمہارے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے؟ یہودیوں کو مسلمان کا لقب تو نہیں دیا تھا, مکہ کے مشرکوں کو مسلمان کا لقب تو نہیں دیا تھا. معاہدہ کرو, کافر سے کافر بنا کر معاہدہ کرو, میں اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں. ہندو سے معاہدہ کرو, تو ہندو میں مسلمان. سکھ سے معاہدہ کرو, تو سکھ میں مسلمان. عیسائی سے معاہدہ کرو, تو عیسائی میں مسلمان. ہندو, سکھ, عیسائی, مشرک, یہودی, رافضی, شیعہ, قادیانی, ہر ایک سے معاہدہ کرو, مگر کافر کو کافر بنا کر خود مسلمان رہ کر ایسا معاہدہ کرو تو بسرو چشم قبول ہے, بسرو چشم قبول ہے. اور اگر معاہدہ کرتے وقت کہو آج کے بعد تو مسلمان اور تیری مسلمانیت کا تیری صفائی میں دوں گا, اب تیری وکالت میں کروں گا, تیری اسلامیت کی ترجمانی میں کروں گا, جناب والا اس جیسے معاہدے کا کوئی بھی ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی اس جیسے معاہدے کی مثال حضور کے دور میں ملتی ہے؟ تو کافر سے کافر بنا کر یہ نہیں, اتنا لگا لو کہ من تشدم تم منشدی, اتنا نہ کرو, اتنا نہ کرو کہ اپنے اکابر کے فتووں کو ہی راؤنڈ ڈالو, اتنا نہ کرو کہ اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ فتویٰ دینے والے مفتی حضرات کے بارے میں کہا ان کو کیا پتہ ہے, یہ تو چند چار دیواری کے اندر رہ کر فتوے دیتے ہیں, ان کو کیا پتہ ہے عالمی حالات کا. میں نے ایک جگہ پھر عرض کیا تھا, میں نے کہا تھا حضرت خواجہ خان محمد صاحب مدظن العالی کے پاس, حضرت کا میں بیعت بھی ہوں, وہاں بات بڑی اور بھی حضرات بیٹھے تھے, میں نے کہا حضرت آپ میرے لیے میرے مرشد بھی ہیں, میرے پیر بھی ہیں, آپ میرے رہنما بھی ہیں, آپ فرما دیں کہ عالمی حالات کی وجہ سے, عالمی حالات کی وجہ سے علماء کرام کے فتووں سے اب رجوع کیا جا سکتا ہے, عالمی حالات کی وجہ سے ان کا کفر اب اسلام میں تبدیل ہو گیا ہے, یا ان کے کفر کے بار ان کے کفر میں اب کمزوری آ گئی ہے, آپ فرما دیں, میں آپ کا نوکر ہوں, آپ فرما دیں, آپ ایک علماء کرام کا جرگہ بنا دیں, علماء کرام کا ایک پینل بنا دیں, دوست ہمارے, ہمارے اکابر, ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ان کے سامنے عالمی حالات پیش کریں, عالمی حالات پیش کریں, میں ان کے سامنے شرعی اصول پیش کرتا ہوں, وہ صفائی دیں, میں الزامات پر مبنی دستاویز کھولتا ہوں, پھر ان پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں, جو فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہے, ہمیں منظور ہے. لیکن ہماری 15 سالہ محنت, خدا کی قسم ہماری 15 سالہ محنت, کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا گزر رہی ہے ہمارے دلوں پر, جانے دی ہم نے, کہاں ہے وہ سمیع اللہ جھنگوی جس کے نام سے آج یہ گلشن آباد ہے, بی آئی جی سمبل کو تیرت کس جرم میں مارا گیا, کہاں سیف اللہ خالد کس جرم میں شہید کر دیے گئے, کہاں ہے بھائی چودھری مشتاق کتنے سالوں سے لاپتہ ہے, کہاں اکلوا چنگی, کہاں ضیاء الرحمان فاروقی, کہاں چلے گئے یہ لوگ, کس جرم میں مار دیے گئے, کس جرم کی سزا پائی ہے, کس جرم میں ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں، جس جرم میں ان کی بیویوں کے ساتھ اجڑے ہیں، ایک ہی جرم تھا، ایک ہی جرم تھا کہ ہم کفر اور اسلام کے درمیان جدائی چاہتے تھے، ہم اسلام اور کفر کا ملاپ دیکھ، اس پر قربانی دی. فتویٰ دینے والوں نے فتوے دیے، تائید کرنے والوں نے تائید کی، فتوے مفتیوں کے تھے، انہوں نے فتویٰ لکھ کر کمال کر دیا، ہم نے فتویٰ بیان کر کے کمال کر دیا. انہوں نے فتویٰ لکھتے وقت بخل سے کام نہ لیا، ہم نے سناتے وقت بخل سے کام نہ لیا. فتویٰ لکھا گیا، فتویٰ سنایا گیا، کافر بلوں میں چھپ گیا، وہ شرمناک چہرہ لے کر پھر روڈوں پہ آ نہیں سکتا تھا. تم نے بلوں سے نکال کر اسٹیج پہ کھڑا کر کے وکیل صفائی بن گئے ہو اور ساتھ کہتے ہو، ان کو کیا پتا تھا فتویٰ دینے کا؟ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اپنے اکابر پہ اس طرح بدگمانی مت کرا. ہمارے اکابر نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، تم بتلاؤ کیا اکابر نے جو کہا تھا غلط کہا تھا؟ ہمارے اکابر نے سچ کہا ہے، ان کے فتوے سچے. ہمارے شہیدوں کی قربانیاں سچی، ہمارے شہیدوں کی قربانیاں، اور دنیا بدل جائے گی، ہمارے مفتیوں کا فتویٰ نہیں بدلے گا، ہمارے شہیدوں کے خون کی آواز نہیں بدلے گی، نہیں بدلے گی. حیران ہوں میں اگر تھوڑا سا بیان کرتے ہوئے نادانستہ طور پر کوئی لفظ ادھر ادھر کا استعمال کر لوں، وہی حجت. دیکھو توہین، دیکھو توہین، دیکھو توہین کر دی، بے حرمتی کر دی. میں اشارے کنائے میں نادانستہ طور پر کوئی توہین کر جاؤں، ناقابل معافی. اور آپ برملا کہیں مفتیوں کے فتوے پکتی تھے، مفتیوں کے فتوے اندر بیٹھ کے لکھے گئے تھے. آپ ہمارے اکابر ہیں تو وہ مفتی آپ کے بھی اکابر ہیں. کہاں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے ایرانی انقلاب لکھی؟ کہاں ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی، جنہوں نے متفقہ فتوے پہ مقدمہ لکھا؟ کہاں ہے مفتی احمد الرحمان؟ کہاں ہے یہ اکابر؟ کہاں ہے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے؟ کہاں ضلعوں میں ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کر میں کیسے کیسے جا کر آواز دوں؟ اٹھاؤ ان کو آواز دے کر کہو کہ کہاں جا رہے ہو، راستہ وہی صحیح ہے جو ہم نے دکھایا تھا. کچھ نہیں ہے میرے پاس، اور کچھ نہیں، میں ایک ایک کی قبر پہ جا کے آواز دوں گا، میں ایک ایک کی قبر پہ کھڑے ہو کر رونا رہوں گا، میں ایک ایک مدرسے میں جا کر کہوں گا، فتنے تمہارے تھے، گردنے ہم نے کٹوائی ہیں، تم نے سیاہی سے لکھے تھے، ہم نے خون سے لکھے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے، ہم نے تمہارے فتووں کی تائید کی ہے. آج ان فتووں کی تائید کرنے کے جرم میں ہم مجرم، ہم مجرم. وہ گلے میں ہار نہیں ڈال سکتے. کسی کی قربانی کو خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے تو یہ گالیاں دینے کا کیا فائدہ ہے؟ الزام لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اب اصلی تقریر کی طرف آتا ہوں، بہت آگے چلے گئے. اور وہ تقریر ہے دینی مدارس، دینی. ہاں جی، تسی تو ساری رات کہنا ہی کہنا ہے، ساڈے تو ہی پوچھا کرو کہ ساڈی ساری رات کتنے گزرتی ہے. کل رات منڈی بہاؤ تین میں تھے، اس مجمع سے پانچ گنا بڑا مجمع تھا، وہ کہہ رہے تھے ساری رات. میں کیا کل لاہور والے بھی یہی کہیں گے ساری رات. رات تین بجے تقریر ختم کی، گاڑی پہ بیٹھے، صبح ساڑھے چھ بجے جھنگ پہنچا، میٹھی لسی پی کر سات بجے سویا، ابھی ساڑھے آٹھ بجے تک اٹھو جی اٹھو، کی گل ہے؟ فلاں بندہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھاؤں جانا ہے. جنازہ پڑھانے کے لیے جانا تھا، میں نے کہا ابھی جاتا ہوں. باہر نکلا تو اسی نبے آدمی کھڑے، اور جی ساڈا ٹیلی فون کرو ایس پی صاحب نو، اور جی ساڈے بندے پھڑے گئے، اور جی ساڈا موقع بند ہو گیا، اور جی ساری جی سڈا پلاٹ کسی نے کھولیا اور جی تحصیلدار نے خون اور جی پہلے سڈا کام اور سڈے بندے فڑے پے جی فلاں تھانے اور ساری موٹر فڑی پئی. میں کہا یار چار پانچ گھنٹے اس پر لگائے وہاں سے نکلے. ایک ساتھی نے دعوت رکھی تھی اس کے پاس دعوت کھانے گئے. کہنے لگے جی دعوت بعد کھائے ہو پہلے سڈا کیس سن لو. تھی کیس سنا لو بھائی. کیس بھی سن دے گئے روٹی بھی کھانے گئے. روٹی تو فارغ ہو گی بہ کے تے کول آ گئے. یہی ہو رہا ہے کل بھی یہی ہونا ہے. اگلی راتوں میں بھی ایک ایک دن میں ایک ایک ہزار کلومیٹر کا سفر ہے. کل جمعہ اب جمعہ سونا وونا کیا پتہ نہیں چند کس وقت پہنچ رہے ہیں. اور لوگ جمعہ کے دن ماشاءاللہ پھر تو بہت آتے ہیں پورے ملک کے لیے. یہی ہوتا ہے. پرسوں کی رات عجیب ہوا. وہ ہمارے ہاسٹل ماشاءاللہ تین تین چار چار کمرے ہیں, چاروں فل ہوتے ہیں, فل مہمانوں سے چاروں کمرے فل ہو گئے. کچھ اتنے معزز مہمان آ گئے. میں نے کہا ان کو کہاں کہاں ٹھہرائیں بھائی. میں نے کہا جی آپ میرے بیڈ پہ سو جائیں, میرے کمرے میں سو جائیں. بیڈ بھی حکومت نے دیے ہیں, اب ہر ایک ایم این اے کو دیے ہیں, ورنہ ہم نے تو کبھی بیڈ دیکھے ہی نہیں تھے. ان کو بیڈ پہ سلا دیا. کچھ لوگ نیچے سو گئے. میں نے کہا میں کیا کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سوئیں, میری ایک میٹنگ ہے. دل میں نے سوچا فلاں دوست کے گھر جا کر سوتے ہیں. ان کو بارہ بجے کھانا وانا کھلا کر سب کو سلا کر کچھ بیڈ پر کچھ کرینوں پر سو گئے جو وہاں بچھے ہوئے حکومت کی طرف سے. میں چلا گیا دوست کے گھر, دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلا, کیا ہے؟ میں نے کہا یار سونا ہے. کہتے جی آ جاؤ اندر, آ جاؤ اندر. گئے سارے اندر بھی مہمان تھے. میں نے کہا اب کیا کریں. گھنٹہ گپ شپ لگائی, واپس آیا تین بج گئے, کمرے فل تھے. وضو کیا, نفل پڑھنے لگ گیا, پھر تلاوت کرنے لگ گیا, پھر فجر کا وقت ہو گیا, سب اٹھو بھی اٹھو نماز پڑھے, اٹھو بھی اٹھو نماز پڑھے. وہ سارے اٹھے نماز پڑھی. میں نے کہا تسی ادھر بیٹھو میں نے سون دیو. پھر دو گھنٹے سوئے, پھر سب کو اٹھا لیا. اور جی فون کرنا ہے, اور جی وزیروں سے ملنا ہے, اور جی فلاں. تو اپنی راتیں ادھر نہیں گزر دی ہیں. آپ نے تو آج تک نہیں سننی ہے, پھر جا کے سارا دن سونا ہے, پھر کل رات بھی سوئیں گے. ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا. میرا خیال ہے دینی مدارس کے عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا, اور دینی مدارس کا کردار کیا ہے. خدا کی قسم پر صغیر کے ان دینی مدارس نے, اسلام کے ان مضبوط قلعوں نے امت کو کیا دیا ہے. میں اتنا کہتا ہوں یہ دینی مدارس کا صدقہ ہے, یہ دینی مدارس کا صدقہ ہے کہ آج چودہ صدیاں گزرنے کے بعد اسلامی رنگ بھی موجود ہے, اسلامی کلچر بھی موجود ہے, اسلامی تہذیب بھی موجود ہے. آپ کہیں گے دینی مدرسے سے مراد وہ مدرسے جو حکومت کے انڈر میں. یہ طالبان اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ مدرسے حکومت کے متحد. یہ مجاہد اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ مدرسے حکومت کے متحد. یہ فتوے اسی لیے آتے ہیں کہ مدرسے حکومت کے متحد. حکومت کے متحد. اللہ تعالی ان حضرات کو سمجھ دے. حکومت جب آ جاتی ہے نا تو مزاج ہی بدل جاتا ہے. صوبے کی حکومت ملی ہے ہمارے دوستوں کو. پہلا آرڈر جاری کیا کہ دو مہینے کے لیے اعظم طارق صوبہ سرحد میں داخل نہیں ہو سکتا. ظالم حکومت شہ ہی ایسی ہے. حضرت میں دو مہینے کے لیے صوبہ سرحد نہیں جا سکتا. 23 مارچ کو ظہر کے بعد میری ہری پور میں تقریر تھی, عشاء کے بعد میری پشاور میں تقریر تھی. میں جب ہری پور کے لیے تیار ہوا تو پتا چلا ناکہ بندیاں. میں نے کہا چلو میں پشاور جاتا ہوں. پتا چلا خیر آباد پل پر بھی ناکہ بندی, نوشہرہ بھی ناکہ بندی.